السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صلوات الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوات دعا گوں کے رب العزت آپ کو حسین ابن علی کے وسیلے سے اسی طرح سے عزتیں عطا فرمائیں انشاءاللہ، اور نسل در نسل یہ مودت اور محبت اہل بیت اور یہ غم حسین انشاءاللہ آپ کی اور ہماری نسلوں میں منتقل ہوتا ہے. مولا آپ ہم سب کو زیارت اربعین نصیب فرمائیں انشاءاللہ، دنیا میں ان کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائیں انشاءاللہ. ایک دفعہ اس دعا کی قبولیت کے لیے پر محمد و آل محمد صلوات. فضان گرامی، شجر طیبہ ایک ایسا شجرہ ہے کہ جو مسلسل ثمرات دیتا ہے، اور ایک ایسا معاشرہ کہ جس کے اندر اقدار ہوں، ویلیوز ہوں، جو قرآن و سنت پر استوار ہوں، سنت رسول جسے آل محمد نے بیان کیا ہے، سنت رسول کا وارث آل محمد ہیں، علوم نبویہ کا وارث آل محمد ہیں، فضائل و کمالات کے وارث آل محمد ہیں، وہ ہمیں بتلائیں گے کہ نبی کی سنت کیا ہے. آل محمد کے بغیر انسان نہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے نہ سنت رسول کو سمجھ سکتا ہے. سنت رسول کو اگر مسلمان سمجھ پاتے تو وہ جو ہے نا زانگرہ، اگر سنت رسول کو مسلمان سمجھ پاتے تو سنت رسول میں اتنا اختلاف نہ ہوتا مسلمانوں کے درمیان. اگر قرآن خود سے سمجھ پاتے مسلمان تو قرآن کی آیات کی تفسیر میں اتنا اختلاف نہ کرتے مسلمان. قرآن کی تو زانِ گرامی ایک تفسیر ہے، ایک شان نزول ہے. ہاں یہ ممکن ہے کہ اللہ نے ایک آیت میں کئی معنی چھپائے، لیکن وہ معنی جو خدا نے مراد لیا ہے، وہ معنی جو رسالت مآب نے
جس نیت کے ساتھ بیان کیا ہے، جس ارادے کے ساتھ بیان کیا ہے، یا ایک لفظ کے اگر کئی معنی اللہ نے مراد لیے اور رسول نے اسے بیان فرمائے ہیں، تو اسے کون سمجھے گا؟ اسے تو وہی سمجھ سکتا ہے جو نہ قرآن سے جدا ہوتا ہو نہ وہ قرآن سے جدا ہوتے ہو. عام لوگ تو اسے نہیں سمجھ سکتے نا زانِ گرامی. قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، سنت رسول کوئی ایسی سنت نہیں ہے اور ایسی احادیث نہیں ہے کہ اسے غیر معصوم آسانی سے سمجھ لے. زانِ گرامی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا کلام انتہائی ثقیل ہے، انتہائی وزنی، اسے ہر کوئی تحمل ہی نہیں کر سکتا، اس کا بوجھ کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا، مگر یہ کہ ملک مقرب ہو، اللہ کا مقرب فرشتہ ہو، یا وہ مومن ہو جس کے دل کا اللہ نے امتحان لے لیا. ہر انسان محمد والے محمد کی حدیث کو سمجھ ہی نہیں سکتا، قرآن کو نہیں سمجھ سکتا، نہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے نہ حدیث کو سمجھ سکتا ہے، چونکہ یہ کلام کلام رسول نہیں ہے، کلام الہی ہے. کلام علی کلام علی نہیں ہے، کلام رسول ہے، اور کلام رسول کلام الہی ہے. اگر کوئی پوچھے بھائی سند کیا ہے، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام جو فرماتے ہیں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام جو فرماتے ہیں اس کی سند کیا ہے؟ کسی نے پوچھا مولا کیا سند ہے آپ کو یہ بات کر رہے ہیں جو آپ نے حدیث بیان کی؟ تو فرمایا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ حدیثی حدیث و ابی، میری حدیث میرے بابا کی حدیث ہے، یعنی ان سے نقل ہوئی. حدیث و ابی حدیث و جدی، میرے بابا کی حدیث ان کے جد یعنی میرے دادا کی حدیث ہے. اور ان کے اور فرمایا کہ حدیث و جدی حدیث الحسین، اللہ اکبر، حدیث و جدی حدیث الحسین و حدیث الحسین حدیث الحسن. یہ بات پڑھے نا محمد والے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا حدیث الجدی حدیث الحسین حدیث الحسین حدیث الحسن حدیث الحسن حدیث امیر المومنین حدیث امیر المومنین حدیث رسول اللہ و حدیث رسول اللہ قول اللہ عز و جل. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو تم مجھ سے سند پوچھتے ہو کہ کس سے سنا؟ بھائی ہم ایرے غیرے سے نہیں سنتے، ہم کسی اور سے نقل نہیں کرتے، ہم جو نقل کرتے ہیں اپنے بابا سے کرتے ہیں. اب بابا میرے دادا سے کرتے ہیں، میرے دادا امام حسین سے کرتے ہیں، امام حسین امام حسن سے کرتے ہیں، امام حسن امام علی سے کرتے ہیں، امام علی رسول خدا سے نقل کرتے ہیں، اور رسول خدا قول خدا بیان کرتے ہیں، حکم خدا بیان کرتے. یہ سلسلہ تو ذہب ہے، یہ سونے کی چین ہے، سونے کی لڑی ہے. ہر حدیث آئمہ اطہار علیہ السلام کی سونے کی لڑی ہے زانِ گرامی. لہذا کبھی امام نے فرمایا ہم سے سند مت پوچھا کرو. قال الصادق یعنی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال الصادق یعنی قال اللہ، اللہ کا قول ہے. امام جعفر صادق کا اپنا قول نہیں ہے، اپنی طرف سے کوئی نہیں بات کرتے، جو بات کرتے ہیں وہ یا اللہ کا کلام ہے یا اللہ کے رسول کا، اور دراصل اللہ کا کلام. درود بھیجو محمد والے محمد پر. تو ہم نے عرض کیا تھا زانِ گرامی توجہ ہے، ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ جو اغدار ہیں ہم نے کن سے لینی ہے؟ آل محمد سے لینی ہے، محمد و آل محمد. اغدار کا منبع اور محور اور مرکز ہے، اور ان اغدار میں سے ایک اہم ترین قدر جس پر پوری کائنات کا تکیہ ہے اور جس سے انسانی معاشرہ کمال حاصل کرتا ہے، وہ عدل ہے، قسط ہے، انصاف ہے. جس سوسائٹی میں بھی عدل و قسط ہوگا وہ معاشرہ مستحکم ہوگا، وہ معاشرہ ترقی کرے گا، کمال حاصل کرے گا، وہ معاشرہ مستحکم ہوگا. لہذا عرض کیا تھا کہ اللہ نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے رسولوں کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور آسمانی کتابیں دے کر بھیجا. کیوں بھیجا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ قیام عدل کے لیے قیام کر سکیں، عدل کے لیے قیام کر سکیں، عدل کے لیے کھڑے ہو سکیں اور اپنی سوسائٹی میں عدل قائم کر سکیں. کون قائم کرے گا؟ نبی لیڈ کرے گا، قائم لوگوں نے کرنا. کلرز کیا تھا؟ یہاں بحث ہماری رک گئی. یہ قائم کس نے کرنا ہے؟ لوگوں نے قائم کرنا. آپ لوگ چاہیں نا کہ آپ کے محلے میں عدل و انصاف قائم ہو، تو میں امام خمینی کو بھی اس محلے میں بھیج دوں، سادات کالونی میں، ڈگ روڈ میں، تو مسئلہ حل ہو؟ ٹھیک ہے، نہیں ہو. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام بھی، بہت جسارت کر رہا ہوں حضرت کے ساتھ، اگر ہمارے درمیان آ جائیں اور ہم عوام نہ چاہیں کہ عدالت قائم ہو، نظام الہی قائم ہو، اس سوسائٹی میں کبھی عدل الہی قائم نہیں. مولا علی سب کوشش کر لیں گے، ظاہر ہے ان کا فرض ہے کوشش کرنا، لیکن جب تک ہم نہیں چاہیں گے کچھ نہیں ہو سکتا، چونکہ دو طرفہ معاملہ. اللہ کا یہ قانون ہے کہ نظام اجتماعی ایک فرد قائم ہی نہیں کر سکتا، چونکہ اجتماعی ہے تو اجتماع نے جو ارادہ کرنا ہے وہی ہونا ہے. آپ اگر ارادہ کریں گے آپ کی سوسائٹی میں عدل و انصاف قائم ہو جائے، ہو جائے گا. آپ چاہیں گے الہی حکومت بن جائے، ہو جائے گا. آپ چاہیں کہ اپنے ملک کو لبرل بنا دیں، ہو جائے گا جیسے ہے. اگر آپ چاہیں ملک کو سیکولر بنا دیں، سیکولر بن جائے گا جیسے کہ ہے. آپ جو چاہیں گے ویسے ہی ہوگا. آپ کے پڑوس میں 2500 سال سے لوگ بادشاہت کو قبول کرتے رہے، بادشاہت رہی. امام خمینی اکیلے انقلاب نہیں لا سکتے تھے، جب امام خمینی نے آواز انقلاب دی، صدائے انقلاب بلند کی اور لوگوں کو انقلاب کی طرف دعوت، عدل الہی کی طرف دعوت دی، اہل بیت علیہ السلام کی حکومت کی طرف دعوت دی، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت میں، صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ظہور کے لیے، زمینہ سازی کے لیے جب دعوت دی اور عوام نے قبول کیا، تو وہی 2500 سالہ شہنشاہیت کا تختہ الٹ گیا اور تاریخ بشریت کا ایک انوکھا انقلاب قائم ہوا. شیعہ انقلاب ازانی گرامی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، یاد رکھیے گا. شیعیت کو لوگ اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ رونے والی پیٹنے والی قوم ہے، ان کا کوئی دنیا سے لینا دینا نہیں ہے. اور جو بزرگ ہیں اس زمانے میں، جو مثلا 40-50 سال کے ہوں گے یہاں پر بیٹھے ہوئے، اللہ سب کو سلامت رکھے، ان کو اچھی طرح سے یاد ہوگا. یاد کریں 50 سال پہلے دنیا کیسی تھی، 60 سال پہلے دنیا کیسی تھی. عالم تشیع، عالمی سیناریوں میں کہاں کھڑی ہوئی تھی ہماری کیا شناخت تھی، ہماری کیا پہچان تھی، سوائے ایک رونے والی قوم کے، جو الحمدللہ ہمارا فخر ہے. ہم رونے والے ہیں، سینہ پیٹنے والے ہیں، ہمارا فخر ہے. ہم مرثیہ کہنے والے ہیں، ہمارا فخر ہے. لیکن اس کے علاوہ ہماری کوئی شناخت نہیں تھی. سیاسی حوالے سے، اجتماعی حوالے سے ظلم کے خلاف مبارزہ کرنا، کسی مظلوم کا ساتھ دینا، ہمارا اس طرح کا کوئی ٹائٹل نہیں تھا زانی گرامی، یعنی عالمی سیناریو میں. حتیٰ میں عرض کروں زانی گرامی اکثر دنیا، یورپ، امریکہ کوئی شیعوں کو نہیں جانتا تھا. اگر کوئی جانتا بھی ہوگا تو اس علاقے کے لوگ جانتے کہ ہاں یہاں ایک کمیونٹی ہے جو جلوس نکالتی ہے عاشور کے دن، بس. اس سے زیادہ لوگ نہیں جانتے، محدود لوگ. عالمی سیاست کے سیناریوں میں شیعوں کا کہیں کوئی وجود نہیں تھا، مجھے بتائیں، کوئی وجود نہیں تھا. زانی گرامی اس انقلاب کے بعد آج آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی جا کر پوچھ لیں کہ ہم عزادار ہیں، ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں، ہم علی ابن ابی طالب کے ماننے والے شیعہ، کون آپ کو نہیں پہچانتا. مسلمانوں میں آج برجستہ ترین طبقہ اگر کوئی ہے وہ شیعہ ہیں. عالمی سیاسی سیناریوں میں آپ عالم اسلام کو لیڈ کرتے ہیں، کہاں آپ کا نام نہیں تھا، کہاں آج آپ لیڈ کرتے ہیں. فلسطین کا مسئلہ ہو شیعہ، یمن کا مسئلہ ہو شیعہ، شام کا مسئلہ ہو شیعہ، عراق کا مسئلہ ہو شیعہ، ٹھیک ہے جناب، بوسنیا کا مسئلہ ہو وہاں بھی شیعہ، جناب دنیا کا کوئی مسئلہ ہو، مشرق وسطی کے کوئی بھی ہاٹ قسم کے مسائل ہوں، گرم قسم کے مسائل ہوں، وہاں شیعوں کا ایک نقش. شیعہ ایک رائے رکھتے ہیں، ایک موقف رکھتے ہیں، ایک طاقت رکھتے ہیں، کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا شیعوں کے موقف کو عالمی سطح پر. زانی گرامی جب آپ نے چاہا ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، اور آپ جب چاہیں گے اور اللہ بھی چاہے گا تو انشاءاللہ ظہور امام بھی ہوگا. اللہم صل علی محمد. زانی گرامی میں کہنے کا مقصد یہ، اپنی طاقت کو پہچانے. یہاں جتنے افراد بیٹھے ہیں، جتنے افراد بیٹھے، آپ میں سے ہر شخص ایک انقلاب برپا کر سکتا ہے، آپ میں سے ہر شخص زانی گرامی ایک پوری امت ہے اپنی ذات میں. انسان اپنی پاور کو تو پہچانے، انسان اپنی طاقت کو تو پہچانے. اب دیکھیں دنیا میں آج کل تو آئی ٹی کا زمانہ ہے، دیکھا ہے نا آپ نے، اب یہ فیس بک ایجاد کرنے والے کون لوگ، مجھے نہیں معلوم ٹویٹر ایجاد کرنے والے کون، لیکن میں نے سنا ہے کہ نوجوانوں نے اتنے بڑے بڑے کام کر دیے، کیے نا کہ نہیں کیے، اتنے بڑے بڑے کام کر دیے، دنیا کو اتنی بڑی بڑی چیزیں ایجاد کر کے دے دی کہ پوری دنیا آج اس پہ چل رہی ہے. کون؟ نوجوان. جب ایک نوجوان اپنے پوٹینشل کو سمجھ لیتا ہے اور اسے بروئے کار لاتا ہے تو بعض دفعہ 18 سال کا نوجوان دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیتا ہے، چاہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں کیوں نہ ہو. زانی گرامی کربلا میں، اب دیکھیں الحمدللہ ہم کس مکتب سے وابستہ، کربلا سے، کربلا سے. 18 سال کا علی اکبر پورا ایک انقلاب ہے. حضرت عباس علمدار اپنی ذات میں ایک پوری امت، ایک پورا مکتب ہے. اور اسی طرح سے زانی گرامی ہر ہر بچہ، ہر ہر بچی کربلا کے میدان. تو اگر کوئی نوجوان، کوئی قوم اپنے پوٹینشیل کو سمجھے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے زانی گرامی. دیکھیں امام خمینی نے انقلاب سے پہلے جو خطابات کیے ہیں نا وہ آپ سنیں، اس میں جو سب سے اہم خطاب تھا امام کا، جہاں بہت ساری باتیں کی ہیں، اس میں ایک بات یہ کہ دیکھو غرب یہ چاہتا ہے، مغرب یہ چاہتا ہے کہ آپ سے خود اعتمادی کو سلب کر لے، اور کر لی انہوں نے. وہ کہتے تمہارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تمہیں آتا کیا ہے؟ کچھ نہیں. تم پڑھ سکتے ہو؟ نہیں. لکھ سکتے ہو؟ نہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی میں زیرو. معاشرتی زندگی گزارنے میں زیرو. قوانین بنانے میں زیرو. تم سیاست کرنے میں زیرو ہو. سیاسی نظام ہم دیں گے، جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا، کلچر ہم دیں گے، لباس ہم دیں گے، زبان ہم دیں گے، ڈالر ہم دیں گے، ہر چیز تو ہم دیں گے، تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس صرف تقلید کرنے کے اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف ہماری پیروی کرو، صرف ہماری اطاعت کرو۔ تمہارے ملکوں میں تیل ہے لیکن نکالیں گے ہم، تمہیں تو تیل نکالنا بھی نہیں آتا۔ تیل نکال لو گے تو تمہیں تیل کی صفائی کرنی نہیں آتی، اس سے استفادہ کرنا نہیں آتا، یہ ہم تمہیں بتلائیں گے۔ آہستہ 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 مسلمان کیسے ہو گئے آج پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم وینٹیلیٹر پر ہیں، ہم غلام ہیں، ہماری اپنی کوئی سوچ نہیں، ہمیں اللہ نے عقل ہی نہیں دی، ہم تو زمین پہ لیٹے ہوئے لوگ ہیں، زمین پہ رینگنے والے جانوروں کی طرح ہیں، ہماری کیا حیثیت؟ نعوذ باللہ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا، پرچم توحید اٹھانے والا، رسول اللہ کی باتیں کرنے والا، قرآن کی آیات پڑھنے والا، وہ اللہ جس نے اسلام کو اتنی عزت عطا فرمائی ہے، وہ اللہ جس نے ایک مسلمان کو اتنی عزت عطا فرمائی ہے، یہ اپنی عزت کیسے خاک میں ملا رہا ہے؟ خزانے گرامی، یہ آہستہ آہستہ خالی ایران کا مسئلہ نہیں، ہمارے ملک کے اندر بھی ایسا ہی ہے، باقی عرب کنٹریز کے اندر چلے جاؤ، وہ ہم سے بھی پست ہیں، وہ ہم سے بھی گئے گزرے ہیں، وہ سوچتے ہی نہیں کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے ہمارے عرب ممالک کے اندر، سوائے گوروں کے، ان کی جو کلیدی ریفائنریز ہیں، فیکٹریز ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، وہاں پہ سوائے گوروں کی کوئی نظر نہیں آئے گی، کلیدی جگہوں پر گورے بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو آتا نہیں، F-16 تو خرید لو گے، پیسہ ہے تمہارے پاس، تم اڑا ہی نہیں سکتے، تم جدید ٹیکنالوجی کے ہتھیار خرید لو گے امریکہ سے، لیکن چلائے گا کون؟ اگر وہ خراب ہو جائیں گے تو ٹھیک کون کرے گا؟ عربوں میں تو اتنی عقل نہیں، عرب تو اتنے پڑھے لکھے نہیں، پھر محتاج ہو امریکہ کے۔ تو اذان گرامی، امام نے، امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنی قوم کو ایک نعرہ دیا، جو آج رہبر معظم نے جس نعرے کو عملی جامہ پہنایا، وہاں سے شروع ہوا، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ما می توانیم، وی کین ڈو، ہم ہر کام کر سکتے ہیں، جو گورا کر سکتا ہے اس سے اچھا ہم کر سکتے ہیں، جتنا امریکی سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ سکتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ایک مومن آگے بڑھ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافر کے ساتھ تو شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہمارے ساتھ، اہل بیت ہمارے ساتھ ہیں، اللہ کا رسول ہمارے ساتھ ہیں، ملائکہ ہمارے ساتھ ہیں، اللہ تمام آسمان و زمین کی طاقتوں کو ایک مومن کے ساتھ جمع کر دیتا ہے، جب وہ نیت خالص کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے میدان میں آ جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں ذہنی گرانی، وہی قوم جن کے بارے میں کہا جاتا تھا جب صدام نے حملہ کیا تو ان کے پاس خاردار تار بنانے کی فیکٹری نہیں تھی، ٹیکنالوجی نہیں تھی، باہر سے خاردار تار منگواتے۔ خاردار تار کیا ہوتا ہے؟ اس میں کیا ٹیکنالوجی چاہیے؟ لیکن یہ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ شاہ نے اتنا پست کر دیا تھا، اتنا بیگرز بنا دیا تھا، ایسے فقیر اور محتاج کر دیا تھا کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، کوئی ٹیکنالوجی نہیں۔ لیکن امام نے کہا وی کین ڈو، ہم کر سکتے ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، جتنی عقل اللہ نے گورے کو دی ہے اس سے کہیں زیادہ ہمیں دی ہے۔ وہ لوگ کوئی آسمان سے نہیں اتر کے آئے، وہ بھی اسی زمین سے پیدا ہوئے ہیں، ہم بھی اسی زمین سے پیدا ہوئے ہیں، دو ہاتھ ان کے ہیں تو دو ہاتھ ہمارے بھی ہیں، دو آنکھیں ان کی ہیں تو دو آنکھیں ہماری بھی ہیں، اللہ نے انہیں دماغ دیا تو ہمیں بھی دماغ دیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صرف اللہ پہ توکل کرو، اپنے اوپر اعتماد کرو، اپنی قوم کے پوٹینشیل کو سمجھو، اپنی قوم کے پوٹینشیل کو بروئے کار لے کر آؤ۔ جو قوم اپنی قوم کی صلاحیتوں کو سمجھتی ہے اور اسے بروئے کار لے کر آتی ہے، نوجوانوں کو محفوظ کرتی ہے، انہیں ضائع نہیں کرتی، ان کے برینز کو ضائع نہیں ہونے دیتی، ان کی سوچ کو ضائع نہیں ہونے دیتی، ان کی ایفرٹس کو ضائع نہیں ہونے دیتی۔ رہبر نے امام خمینی کے بعد جب دیکھا کہ لوگ، ان نوجوان جو ان کا بلینٹ طبقہ ہے، آہستہ آہستہ امریکہ اور یورپ بھاگنے لگا، کیوں؟ ایران میں وہ مواقع میسر نہیں تھے۔ رہبر نے وہاں پہ اسپیچ دی اور اسپیچ دے کر کہا کہ آج کے بعد سے ہم وہ تمام نوجوان کہ جو بلینٹ ہوں گے ان کو ہم لیبورٹریز بنا کر دیں گے، انہیں ہم سہولیات دیں گے، انہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ یورپ اور امریکہ میں جتنی ان کو تنخواہ ملتی ہے، جتنی ان کو سہولیات ملتی ہیں، وہ سب ہم دیں گے، لیکن اپنا ملک نہ چھوڑو، اپنے ملک کی خدمت کرو، اپنے ملک میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھو۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے آج ساری دنیا گواہ ہے کہ یہی ایران ہے، اور آج خطے کی سب سے بڑی سپر پاور کا نام جمہوری اسلامی ایران ہے۔ سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، سسٹم کے اندر، میں بھی لاسٹ ٹائم ایران گیا، واقعی میں حیران رہ گیا کس طرح سے وہاں کے لوگوں کی تربیت ہو رہی ہے، حالانکہ کتنے بڑے بڑے چیلنجز ہیں۔ جب کوئی قوم اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاتی ہے اور صحیح لیڈرشپ ملتی ہے، شجرہ طیبہ کی مانند، کلمہ طیبہ کی مانند، تو اس کی اتنی برکتیں ہوتی ہیں۔ زانی گرامی دیکھیں، یاد رکھیے گا، امریکہ کو ایران کے ایٹم بم سے کوئی خطرہ نہیں، کوئی خطرہ نہیں۔ اسے خطرہ اس بات کا ہے کہ اگر کچھ اور عرصے ایران کو آزاد چھوڑا تو دنیا کی سپر پاور بن جائے گا، ایران سپر پاور بن جائے گا، اور خصوصاً زانی گرامی وہ اسلام جسے کہا کرتے تھے کہ اسلام میں کیا جان ہے بھائی، اسلام کچھ نہیں کر سکتا، اور خصوصاً شیعہ مذہب تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ شیعہ مذہب میں کیا طاقت ہے، اس کی کیا آئیڈیالوجی ہے، اس کے اندر کیا جان ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو زانی گرامی یہ آج خوفزدہ ہیں مکتب تشیع سے، کہ مکتب تشیع اپنی پوری طاقت کے ساتھ، اپنے حسینی جذبے کے ساتھ، علوی جذبے کے ساتھ، فاطمی جذبے کے ساتھ، اور پوری تمام تر آئیڈیالوجی کے ساتھ، الحمدللہ بغیر تقیے کے، بغیر خوف کے، الحمدللہ آج دنیا میں اپنے آپ کو منوا رہی ہے۔ دوسری اقوام مکتب تشیع کی طرف راغب ہو رہی ہیں، دوسری اقوام اس نظام کی طرف راغب ہو رہی ہیں۔ وہ جو کہتے تھے لبرل ڈیموکریسی آخری نظام ہے، اس کے بعد کوئی اور نظام کی ضرورت نہیں ہے، آج دنیا کو شیعہ انقلاب نے نظام ولایت دیا ہے، نظام ولایت فقی دیا ہے، نظام امامت دیا ہے۔ زانِ گرامی یہ نظام ولایت فقی تیمم ہے۔ کب تک تیمم رہے گا؟ جب تک امام زمانہ کا ظہور نہیں ہو جاتا۔ صلی اللہ علیہ۔ پانی نہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تیمم کرتے ہیں نا، تو پانی آ جائے تو ہم تیمم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اصل میں وارث ہیں اس نظام کی، وہ جب آ جائیں گے تیمم ختم ہو جائے گا، پھر وہ سنبھالیں گے، وہ لیڈ کریں گے۔ یہ امام خمینی نے بھی فرمایا، رہبر بھی اکثر فرماتے ہیں۔ تو زانِ گرامی ہم کیا ہیں؟ امین ہیں، امانت دار ہیں زمانے کے امام، عدل الہی ہے۔ زانِ گرامی ایک بہت بڑی قدر ہے، کسی معاشرے میں اگر عدل قائم ہو جائے تو وہ ایران کی طرح ترقی کرتا ہے، اور اگر یورپ نے بھی ترقی کی ہے تو اس وجہ سے زانی گرامی کہ ایک حصہ عدل یا انصاف کا اور قانون کا اور قانون پر عملداری کا یورپ اور امریکہ کے اندر موجود ہے، اس لیے انہوں نے ترقی کی ہے۔ لیکن اگر کاملا عدل الہی آ جائے کسی معاشرے میں، وہ معاشرہ بڑا ترقی کرتا ہے۔ تو زانی گرامی ہم سب موظف ہیں، ہم سب کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے کہ ہم سب کیا کریں، عدل الہی کے لیے کوشش کریں۔ مجھے تو افسوس ہوتا ہے، وقت ختم ہو گیا، افسوس ہوتا ہے ہم مولا علی کے ماننے والے، غدیر کے ماننے والے، ہم کہ جی ہمارا سیاست سے کیا تعلق ہے، ملک برباد ہو رہا ہے، ملک ڈوب رہا ہے، ہم کہ جی ہمارا سیاست سے کیا تعلق، الیکشن ہو ہم کہ جی ہم ووٹ کیوں ڈالیں بھائی، اتنا ٹائم برباد کریں۔ یعنی ہم اپنی ذمہ داری محسوس نہ کریں کہ معاشرے میں عدل و انصاف کے لیے لوگوں کو تیار کریں، ایسے لوگوں کو لانے کی کوشش کریں جو صالح ہوں، جو نیک ہوں، چلو کم از کم ایسا تو ہونا بد کردار نہ ہو، برا نہ ہو، سوسائٹی کے لیے، مکتب کے لیے، تشیع کے لیے، اسلام کے لیے جس حد تک بہتر ہو سکتا ہے اس حد تک بہتری کی کوشش کرو۔ اگر آپ انقلاب برپا نہیں کر سکتے، اتنا کر سکتے ہو کہ ایک فاسد کے مقابلے میں اتنے شخص کو ووٹ دے دو کہ جو تھوڑا سا بہتر ہو، اس سے بہتر ہو، یا میں یوں کہوں برے ترین شخص کے مقابلے میں کم برے کو ووٹ دے دو، بھائی کم برے شخص کو اوپر لے کر آؤ تاکہ کم سے کم نقصان ہو۔ وہ آتا تو ساری چیزیں برباد کر دیتا، یہ آئے گا تو چلو کچھ چیزیں چھوڑ دے۔ یہ عقل کہتی ہے، شریعت بھی یہی کہتی ہے۔ میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں عاقل وہ نہیں ہے، بہت غور سے سنیں، عاقل وہ نہیں ہے کہ جو اچھے اور برے کی تمیز کر سکے، عاقل وہ نہیں ہے جو اچھے اور برے کی تمیز کر سکے، تو شاید دیوانہ بھی کر لے۔ عاقل وہ ہے جو کم برے اور زیادہ برے کی تمیز کر سکے۔ کم برا کیا ہے، زیادہ برا کیا ہے، یہ عاقل انسان ہے۔ اور پھر جو کم برا ہے اس کا انتخاب کر لے، زیادہ برے کو چھوڑ دے۔ یہ کس صورت میں ہے بھائی؟ یہ اس صورت میں جب آپ کے پاس آپشن نہ ہو۔ اگر آپ کے پاس آپشن ہو کہ آپ ایک اچھے انسان کو لا سکتے ہیں تو پھر اچھے انسان کو لے کر آؤ، اچھے حکمران کو لا سکتے ہیں پھر اچھے حکمران کو لاؤ۔ اگر آپ کے پاس آپشن ہو کہ آپ نیک کردار، نیک سیرت، عادل حکمران کو لا سکو تو آپ کو وہ لانا آپ پر واجب ہے۔ لیکن اگر سسٹم ایسا ہے کہ آپ کے اختیار میں نہیں، آپ لا ہی نہیں سکتے، سب ایک جیسے اونچ نیچ کیا 19-20 ایک جیسے ہیں، تو آپ کیا دیکھیں گے؟ آپ دیکھیں گے کہ ان میں کم برا کون سا ہے، یہ نسبتاً اچھا کون سا ہے، آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ اپنے آپ کو مائنس نہ کرو، پاکستان آپ نے بنایا ہے، بانی پاکستان آپ ہو۔ قائد اعظم محمد علی جناح، روزانہ میں گزرتا ہوں آخری مجلس میں تو قائد اعظم محمد علی جناح کا وہ مزار میں دیکھتا ہوں، اس شیعہ اثنا عشری قائد نے پاکستان بنایا ہے، راجہ صاحب محمود آباد نے پاکستان بنایا ہے، فاطمہ جناح نے پاکستان بنایا ہے۔ کتنے درجنوں لیڈرز شیعہ تھے جنہوں نے اپنا خون پسینہ دیا، ہمارے آبا اجداد اس میں شامل تھے، لیکن ہم لوگ کہاں کھڑے ہوئے؟ ہم لوگ لا تعلق ہو گئے۔ جب لا تعلق ہو گئے، دشمنان اہل بیت پارلیمنٹ میں پہنچ گئے، سینٹ میں پہنچ گئے، آپ کے خلاف بل پاس کرتے ہیں، آپ کے خلاف قانون سازی کرتے ہیں، تو محاذ جنگ کہاں پر ہے؟ سینٹ میں ہے۔ محاذ جنگ کہاں ہے؟ قومی اسمبلی میں ہے۔ محاذ جنگ کہاں ہے؟ صوبائی اسمبلی میں ہے۔ تو تکفیری آپ کے خلاف دستور بنائیں، قانون سازی کریں، اور آپ علی کا شیعہ کہے جناب میرا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں، آپ یہ عزداری کا تحفظ کر رہے ہو، آپ یہ اپنے مکتب کا تحفظ کر رہے ہو، آپ یہ لاجک دے کر اور یہ تساہل کر کے، یہ سستی اور کاہلی کر کے آپ کیا کر رہے ہو؟ اپنے حقوق کو ضائع کر رہے ہو۔ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ آئسولیٹ ہو جاؤ، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے حق تک نہ پہنچو، آپ آزادانہ پاکستان میں زندگی نہ گزار سکو، وہ یہ چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں دیوار سے لگا دیں، تمہارا کوئی حق نہ ہو، تمہاری کوئی شناخت نہ ہو۔ یاد نہیں ہے آج سے 12-15 سال پہلے یہی کراچی اور یہی پاکستان، سب کو یاد ہے، دوبارہ سے ریکال کریں، کیا چاہتا ہے دشمن؟ دشمن نے کیا کیا تھا آپ کے ساتھ؟ آج تک اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں آپ، دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے؟ ہزارے گرامی عاقل لوگ وہ ہوتے ہیں، مدبر لوگ وہ ہوتے ہیں، وہ قومیں باشعور ہوتی ہیں جو عبرت لیتی ہیں اپنے ماضی سے۔ دشمن کی سازش کیا تھی اور دشمن کیا کرنا چاہتا تھا؟ آج بھی وہ اپنے ارادوں سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ وہ بڑے مسلمان ہو گئے، وہ بڑے ایمان لے آئے آپ کے اوپر؟ نہیں ہزارے گرامی، پینترا بدلا ہے، نقاب اپنی بدل دی ہے انہوں نے، ماسک بدل دیا، اندر سے وہی اہداف ہیں، وہی اغراض و مقاصد ہیں، یعنی شیعہ کشی، تکفیریت، شیعوں کی نسل کشی، شیعوں کا قتل عام، یہ آج بھی زانِ گرامی ان کے دلوں میں ابھی تک وہ آگ لگی ہوئی ہے، آگ بجھی نہیں ہے۔ آل محمد کا جو کینہ رکھتا ہے زانِ گرامی، جب تک وہ مر نہیں جاتا، وہ کینے اور خود غرضی کی آگ اس کے دل میں لگی رہتی ہے، بغض کی آگ اس کے دل میں لگی رہتی ہے۔ جیسے آپ کے دل میں علی کے عشق کی آگ بھڑکتی ہے، ان کے دل میں علی کے بغض کی آگ بھڑکتی ہے۔ یہ دشمنی ہے زانِ گرامی۔ تو آپ دشمن سے کبھی غافل نہ ہو۔ میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا تھا کہ دشمن کو کبھی کمزور نہ سمجھنا، دشمن سے کبھی غافل نہ ہونا۔ دہشیا نے ادھر قرار، ہمیں اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ ایسی فضولیات قسم کی جو لاجک لوگ پیش کرتے ہیں کہ جی ہمیں سیاست میں نہیں آنا چاہیے، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے، بھائی تمام فقہا کہتے ہیں سیاست میں آنا چاہیے، تمام فقہا، آیت اللہ سیستانی اپنے لوگوں کو کہتے ہیں ووٹ ڈالو جا کے، حالانکہ وہاں کون سا اسلامی نظام ہے؟ عراق میں اسلام ہے؟ عراق میں اسلامی نظام ہے؟ لبرل حکومت ہے وہاں پر، لبرل نظام ہے، سیکولر نظام ہے، لیکن آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں بھائی مائنس نہ ہو۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کا کوئی رول نہ ہو، پاکستان میں بھی امریکہ چاہتا ہے شیعوں کا کوئی سیاسی رول نہ ہو، ان کو خوف ہے، چونکہ دنیا میں انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم نے ایک خمینی کو چھوڑا تھا، پیرس سے آنے دیا انہیں تہران، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایران میں 2500 سالہ شہنشاہیت کا خاتمہ ہوا، امریکہ کے اڈے ختم ہو گئے، اسرائیل کے اڈے ختم ہو گئے، اور وہاں اسلام کا پرچم سربلند ہو گیا۔ یہی خوف انہیں یہاں پر ہے، ہر جگہ ان کو یہ خوف ہے، وہ خوف زدہ ہیں، یہ تکفیری اعلی کار ہیں صہیونیوں کے، یہ قاتل دہشت گرد داعش اور داعشی سوچ رکھنے والے یہ اعلی کار ہیں اسرائیل کے۔ اسرائیل پیچھے ہیں، مار کس کو رہے؟ مسلمانوں کو، شیعوں کو، سنیوں کو، یہی کرتے رہے یہ شام کے اندر، پیچھے اسرائیل ہے، پیٹ ادھر ہے اور سینہ کدھر ہے؟ مسلمانوں کی طرف، بندوق کی نوک کدھر ہے؟ مسلمانوں کی طرف۔ کیوں نہیں لڑتے جا کر فلسطین کو آزاد کرواتے؟ کیوں نہیں فلسطینی مسلمانوں کو نجات دیتے؟ کیوں نہیں تمہارا جہاد واجب ہوتا اسرائیل کے خلاف؟ یہ سارا جہاد شام کے خلاف ہے، عراق کے خلاف ہے، یہ سارا جہاد ایران کے خلاف ہے، یہ سارا جہاد شیعوں کے خلاف ہے جو تم افغانستان میں کر رہے ہو۔ زانی گرامی، بیداری کی ضرورت ہے، بیداری کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اپنی نیتوں کو نہیں بدلا، ارادوں کو نہیں بدلا، پینترا بدلا ہے، مجبور ہیں وہ لوگ۔ بس میرا وقت ختم ہو گیا زانی گرامی۔ لہذا آل محمد کا چاہنے والا بیدار ہوتا ہے، آل محمد کا چاہنے والا سیاسی ہوتا ہے، سیاسی ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میرا سیاست سے کیا تعلق، پھر تم علی والے نہیں ہو، تم حسین ابن علی سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ ہماری ہر مجلس، امام خمینی رضی اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ دیکھو مجلس بھی سیاسی ہوتی ہے، نماز جمعہ بھی سیاسی ہوتی ہے، نماز جماعت بھی سیاسی ہوتی ہے، مسجد بھی سیاسی ہوتی ہے، امام بارگاہ بھی سیاسی ہوتی ہے، لیکن کون سی سیاست؟ امیر شام کی سیاست نہیں، علی ابن ابی طالب کی سیاست۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ بس میں نے بڑی زحمت دی ہے زانی گرامی آپ کو، آج 8 محرم ہو گئی ہے، اور آپ سب بارگاہ عباس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عباس سے توشہ وفا لینے کے لیے، عباس وفا کا خدا ہے، عباس وفا کا محور و مرکز ہے،
خزانہ گرامی، عباس جب تک زندہ رہے بچوں کو ڈھارس تھی، سکینہ کو آس تھی، زینب کو اپنے پردے کا پورا اطمینان تھا کہ پردہ سلامت ہے۔ اجرکم اللہ، زیادہ آپ زحمت نہیں دوں گا، دو جملے اور آپ کی زحمت تمام۔ بس عزاداروں، جب میدان کربلا میں عباس نے دیکھا اکبر بھی مارے گئے، قاسم بھی مارے گئے، اونو محمد بھی مارے گئے، کوئی نہیں بچا، تو آئے ہاتھ باندھ کے مولا حسین کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ پوچھا عباس کیوں آئے ہو؟ کہا مولا اب اس غلام کو بھی لڑنے کی اجازت دے دیجیے، اب اس غلام کو بھی لڑنے کی اجازت دے دیجیے۔ عزاداروں، بس میرے مولا نے عباس سے ایک جملہ کہا، کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو، تمہارے علم کا پھریرا جب بچے دیکھتے ہیں تو انہیں ڈھارس ہوتی ہے، زینب کو ڈھارس ہوتی ہے۔ عزاداروں، بس عباس نے بھی ایک جملہ کہہ دیا، فنظر الی یمینا و شمالا، عباس نے دائیں دیکھا، عباس نے بائیں دیکھا، جب کوئی نظر نہ آیا تو کہا مولا وہ لشکر ہی کہاں رہا، مولا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا، مولا مجھے اجازت دے دیجیے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ عزاداروں، مولا تیار نہ ہوئے، ایک دفعہ ایک ننی سی بچی 3.5 سال کی مشکیزہ لیے دوڑی ہوئی چلی آئے، اب وہ جان کے آپ بھی پانی نہیں لا سکتے، بچے مجھے تانے دیتے ہیں، تیرا چچا عباس ہے، اپنے چچا سے کہو ہمیں پانی لا دے۔ عزاداروں، اجازت ملی پانی لانے کی، بس عباس گھوڑے پر سوار ہوئے، 4,000 کا لشکر ہے، علی شیر کر حیدر کرار کے بیٹے عباس نے ایک ہی وار میں گھاٹ کو صاف کر دیا، پانی میں گھوڑا اتارا، اپنا عکس پانی میں دیکھا۔ عزاداروں، بس مشکیزے کو پر کیا، نہر فرات سے باہر آئے ہیں۔ عزاداروں، عباس کی ایک آس ہے کسی طرح سے مشکیزہ سکی تک پہنچ جائے۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں، بس چاروں طرف سے حملہ ہے، کسی ملعون نے وار کیا، دایاں بازو قلم ہوا، عباس کو پرواہ نہیں ہے، بایاں بازو قلم ہوا، عباس کو پرواہ نہیں ہے۔ عزاداروں، بس مشکیزہ دانتوں میں دبایا، چلے ہیں خیمہ سکینہ کی طرف، لیکن عزاداروں بس اب وہ وقت بھی آیا کہ جب مشکیزہ چھد گیا، پانی بہ گیا، عباس کی آس ٹوٹ گئی، عباس نے گھوڑا موڑ دیا نہر فرات کی طرف، اب میں سکینہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ عزاداروں، بس عباس فرات کی طرف چل رہے ہیں، بس ایک تیر لگا، عباس کی آنکھ میں پیوست ہوا، عباس نے زانوں سے نکالنا چاہا، تیر نہ نکلا۔ مومنین مجھے معاف کریں گے، کسی ملعون نے گرز مارا، عباس گھوڑے کی بلندی سے زمین کربلا پر آئے۔ مجھے کہنے دو عزاداروں، جب کوئی مجاہد بلندی سے زمین پر گرتا ہے، اپنے بازوؤں سے بدن کو سنبھالتا ہے۔ ارے ام البنین کا بیٹا، جس کے بازو نہ تھے، وہ اللہ جانے کیسے زمین پر آیا ہوگا۔ آواز دی، مولا میری مدد کو آئیے، حسین پہنچے۔ بس عزاداروں، ایک دفعہ حسین نے عباس کا سر اپنی آغوش میں رکھا، عباس نے زمین کربلا پہ رکھا، پھر ایک دفعہ حسین نے اپنی آغوش میں رکھا، پھر عباس نے زمین کربلا پہ رکھا۔ جب تیسری دفعہ یہی دہرایا، ایک دفعہ حسین نے پوچھا، عباس کا بھائی سے ناراض ہو؟
کیا بھائی سے ناراض ہو؟ کہتے ہیں آقا یہ کیسے میری مجال کہ میں آپ سے ناراض ہوں، لیکن مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب زہرا کا لال حسین گھوڑے سے زمین پر آئے گا، پھر آپ کا سر کس کی آغوش میں ہوگا؟ میں کہوں گا عباس ایک دکھیاری ماں اپنا دامن پھیلا کر حسین کو کہے گی حسینا میرے دامن میں آ جا تجھے چکیاں پیس، علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام القلب ینقلبون. صلوات بھیجیے محمد.